ومنها التنبيه على أن الفكر إنما يجري في المعقولات أي الأمور الكلية الحاصلة في العقل دون الأمور الجزئية، فإن الجزئي لا يكون كاسبا ولا مكتسبا. ومنها رعاية السجع قوله فيه الخطأ، بدليل أن الفكر قد ينتهي إلى نتيجة كحدوث العالم، وقد ينتهي إلى نقيزها كقدم العالم. فأحد الفكرين خطأ حينئذ لا محالة، وإلا لزم اجتماع النقيزين. گزشتہ سبق میں نظر و فکر کی تعریف آپ نے پڑھی، اور پھر حواس خمسہ باطنہ کا بیان چل رہا تھا. آئیے پہلے اس سبق کا پھر ذرا خلاصہ سن لیجئے تاکہ ساری باتیں آپ کے ذہن میں تازہ ہو جائیں، اور اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو خوب اچھی طرح سمجھ میں آ جائے اور واضح ہو جائے. بھائی کل آپ نے متن میں پڑھا تھا، وہ ہوا ملاحظۃ المعقول لتحصیل المجهول، کہ نظر و فکر جو ہے وہ معقول کا ملاحظہ کرنا مجهول کو حاصل کرنے کے لیے، اسے نظر و فکر کہتے ہیں. بھئی آپ نے پڑھا تھا کل کہ ہمارا علم دو قسم پر ہے، یا وہ تصور ہوگا یا تصدیق. جتنی بھی آپ کی معلومات ہیں یا وہ تصور ہوں گی یا تصدیق. اور یہ بات تو بچہ بچہ جانتا ہے کہ ہمیں ہر چیز کا علم نہیں، کچھ چیزوں کا ہمیں علم ہے، کچھ چیزوں کو ہمیں جاننا پڑتا ہے. پھر آپ نے پڑھا کہ جن چیزوں کا ہمیں علم نہیں، یعنی جو ہمارے لیے نامعلوم ہیں، یوں کہیں وہ چیزیں جو ہمارے لیے مجهول ہیں، ان کو معلوم چیزوں کے ذریعے جانا جاتا ہے. جیسے مثلا آپ قرآن پڑھتے ہیں تو شروع میں آپ کو قاعدہ پڑھایا جاتا ہے، الف با تا سا، ایک ایک حرف کی پہچان کروائی جاتی ہے. پھر ان حروف کو آپ نے پہچان لیا، اب انہی حروف کو جوڑ کے ساتھ بتلایا جاتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے لکھے ہوتے ہیں، مثلا سین لام الف اور میم سلام. تو دیکھا وہی سین ہے جو پہلے آپ نے حروف تہجی میں پڑھا تھا، وہی لام ہے جو پہلے آپ نے حروف تہجی میں پڑھا تھا، وہی الف ہے جو آپ نے کہاں پڑھا تھا، حروف تہجی. تو ایک چیز جو آپ کو معلوم ہو چکی تھی، آپ اس کو جان گئے تھے، اس کے ذریعے اب آگے مزید حروف آپ کو جڑے ہوئے کیسے لکھے جاتے ہیں وہ بتائے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد انہی حروف پر مختلف قسم کی حرکتیں، زبر زیر پیش وغیرہ کیسے پڑھی جاتی ہے وہ بتائی جاتی ہے، اور پھر اس طرح قرآن کی آیتیں کیسے پڑھیں گے وہ پھر آپ کو سکھایا جاتا ہے. تو دیکھا ایک ایک چیز سیکھتے ہیں، اور پھر اس سیکھی ہوئی چیز کے ذریعے آگے آپ کو مجهول چیزوں کا علم ہوتا چلا جاتا ہے، بتلایا جاتا ہے آپ کو. تو معلوم ہوا کہ مجهول چیز کو ہمیشہ کس کے ذریعے حاصل کرتے ہیں، معلوم چیز کے ذریعے. اب یہ مجهول چیز تصور بھی ہو سکتا ہے اور تصدیق بھی، کیونکہ ہمارا علم تو یہی دو قسم پر ہے، یا تصور ہے یا تصدیق، تیسری کوئی صورت نہیں. تو جو بھی مجهول چیز آپ حاصل کرنا چاہیں گے، یا وہ تصور کے قبیل سے ہوگا یا تصدیق. تو اب یاد رکھیے، میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ تصور کو تصور کے ذریعے حاصل کرتے ہیں، اور تصدیق کو تصدیق کے ذریعے حاصل کرتے ہیں. آپ تصور مجهول حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دو یا تین معلوم تصوروں کو ملائیں گے، اور وہ معلوم تصور آپ کو کہاں تک پہنچا دیں گے، مجهول تصور تک. بھائی اور میں نے بتایا تھا آپ کو، یہ جو معلوم تصور ہیں جنہوں نے کہاں تک پہنچایا، مجهول تصور تک. تو یہ جو معلوم تصور ہیں ان کو کہیں گے تعریف اور معرف. عرف یعرف تعریف کا کیا معنی ہے؟ پہچان کروانا، اور معرف پہچان کروانے والا. تو آپ پڑھتے ہیں نہیں جگہ جگہ اس کی یہ تعریف ہے اس کی یہ تعریف ہے، تو وہ یہ کچھ معلوم تصور ہوتے ہیں جن کو جمع کیا جاتا ہے اور پھر وہ آگے مجہول تصور آپ کو اس کی مدد سے حاصل ہو جاتا ہے. تو یہ جو معلوم تصور ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ تعریف اور معرف. اور وہ جو مجہول تصور آپ کو حاصل ہوا اس کو کیا کہتے ہیں؟ معرف کہتے ہیں بھائی، معرف. جیسے حیوان اور ناطق کو ملایا تو پھر آپ کو کیا حاصل ہوا؟ انسان کی حقیقت کا پتہ چلا. تو حیوان اور ناطق یہ کیا ہیں؟ تعریف. اور انسان کیا ہوا؟ معرف ہوا. حیوان اور ناطق کیا ہیں؟ تعریف اور معرف. اور انسان کیا ہوا؟ معرف. اسی طرح تصدیق کے اندر بھی ہے، دو یا تین معلوم تصدیقوں کو ملایا تو انہوں نے آپ کو کہاں تک پہنچا دیا؟ مجہول تصدیق تک. مثلا آپ کے سامنے ایک جملہ لکھا ہوا ہے، ضرب زید، ضرب زید. اب یہ زید فاعل ہے، اس پر کون سا اعراب پڑھنا ہے آپ کو علم نہیں ابھی، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ دلیل بناتے ہیں، دو تین تصدیقیں جو آپ کو معلوم ہیں ان کو جوڑتے ہیں. آپ کو اتنا پتا چل گیا کہ یہ زید کیا ہے؟ فاعل. دوسری بات آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ فاعل کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے. تو نتیجہ کیا نکلا؟ کہ یہاں لفظ زید بھی مرفوع. تو دلیل کیسے بنائیں گے؟ زید فاعل ہے اور ہر فاعل مرفوع ہوتا ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ کہ زید بھی مرفوع ہے. تو ضرب زیدن، دیکھا پھر آپ نے اس پر رفع پڑ دیا. اسی طرح جیسے دوسری مثال، زید درجہ ثالثہ میں پڑھتا ہے اور درجہ ثالثہ کا ہر طالب علم بڑا منطقی ہے، نتیجہ کیا نکلا؟ زید بڑا منطقی ہے. تو دو معلوم تصدیقوں کو ملایا تو آپ کو ایک مجہول تصدیق حاصل ہو گئی جس کا آپ کو پہلے پتا نہیں تھا. تو یہ جو دو معلوم تصدیقیں ہیں جو ہمیں کہاں پہنچا رہی ہیں؟ مجہول تصدیق تک. تو یہ دو معلوم تصدیقیں جو ہیں ان کو دلیل بھی کہتے ہیں اور حجت بھی کہتے ہیں. دلیل کا معنی ہے رہنمائی کرنا، دیکھو انہوں نے ایک تیسری تصدیق تک آپ کی رہنمائی کر دی. اور نیز اس کو حجت بھی کہتے ہیں، حجت کا معنی ہے غالب آنا. تو اس دلیل کے ذریعے بھی انسان اپنے مخالف پر بحث کے اندر غالب آ جاتا ہے، بحث مباحثہ کیا جائے تو دلیل جس کے پاس ہوگی وہ دوسرے پر غالب آ جائے گا بھائی. تو یہ جو معلوم چیزوں کو آپ ملاتے ہیں اور کس کو حاصل کرتے ہیں؟ مجہول چیز کو. یہ معلوم چیزوں کو ملا کر ترتیب دے کر مجہول چیز تک پہنچنا یہ منطق میں نظر و فکر کہلاتا ہے. تین نام ہیں اس کے، نظر، فکر اور قصب. نصر، فکر اور قصب. تو میں نے بتلایا تھا کہ قدیم مناطقہ اور متاخرین میں اختلاف ہے. قدیم مناطقہ کے نزدیک نظر و فکر میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک انتخاب کرنا کون کون سے تصور چاہیے یا کون کون سی تصدیق چاہیے، اور پھر دوسرا کام کیا ہے؟ ان کو ترتیب دینا. تو یہ انتخاب اور یہ ترتیب، اس کا نام ان کے نزدیک نظر و فکر ہے، جبکہ متاخرین مناطقہ کے نزدیک صرف ترتیب دینے جو ہے، ترتیب دینا جو ہے اس کو نظر و فکر کہتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دیکھا یہ ہے نظر و فکر. نظر و فکر کسے کہتے ہیں؟ معلوم چیزوں کو ترتیب دے کر مجہول چیز کو حاصل کرنا، یہ کیا ہے؟ نظر اور فکر. یہ جو آپ نے کہا کہ زید درجہ ثالثہ میں پڑھتا ہے اور درجہ ثالثہ کا ہر طالب علم بڑا منطقی ہے، نتیجہ کیا نکلا؟ تو یہ نظر و فکر ہے. دیکھا ایک تیسری تصدیق آپ کو حاصل ہو گئی. یا آپ نے حیوان اور ناطق کو ملایا تو کیا حاصل ہوا؟ انسان. تو یہ کیا ہے؟ نظر اور فکر ہے. اسی سے آپ کو تصور بدیہی اور نظری اس کا بھی پتا چل گیا. تصور نظری کون سا تصور ہوگا؟ جو نظر کے ذریعے حاصل ہو. کس کے ذریعے؟
نظر کے ذریعے.
یعنی دو معلوم تصوروں کو ملایا تو آپ کو کیا حاصل ہوا؟ مجہول تصور. یہ مجہول تصور یہ ہے تصور نظری. کس سے حاصل ہو رہا ہے؟ نظر اور فکر سے. اسی طرح تصدیق میں بھی آپ نے پڑھا ایک بدیہی ہے اور ایک نظری، تو تصدیق نظری اب آپ کو سمجھ میں آ گئی. تصدیق نظری کسے کہتے ہیں؟ جو نظر اور فکر سے حاصل ہو. مثلا آپ نے کہا زید درجہ ثالثہ میں پڑھتا ہے، اور درجہ ثالثہ کا ہر طالب علم بڑا منطقی ہے، نتیجہ کیا آیا؟ زید بڑا منطقی ہے. تو دیکھو یہ جو تیسری تصدیق آپ کو حاصل ہوئی، یہ غور و فکر کے ساتھ ہوئی یا بغیر غور و فکر کے؟ غور و فکر کی نتی دلیل بنائی باقاعدہ، پھر جا کے آپ کو حاصل ہوئی. تو یہ ہے تصدیق نظری، جو کس کی مدد سے حاصل ہوئی ہے؟ نظر اور فکر سے. دو یا زیادہ معلوم تصدیقوں کو ملایا تو ایک تیسری تصدیق حاصل ہو گئی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تصدیق نظری. کیونکہ وہ کس کے ذریعے حاصل ہوئی ہے؟ نظر اور فکر کے ذریعے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو تصور بدیہی کسے کہیں گے؟ جو بغیر نظر و فکر کے، یعنی بغیر غور و فکر کے ہمیں حاصل ہو جائے. اور تصور نظری کسے کہیں گے؟ جو نظر اور فکر کے ذریعے ہمیں حاصل ہو، پہلے ہمیں اس کا علم نہیں تھا. اور اسی طرح تصدیق بدیہی اور تصدیق ضروری، وہ تصدیق ہے جس کا ہمیں پہلے سے علم ہے بغیر غور و فکر کے، یعنی جو بغیر غور و فکر کے حاصل ہو جائے. اور تصدیق نظری کسے کہیں گے؟ جو نظر و فکر کے بعد ہمیں حاصل ہو، یعنی غور و فکر کے بعد. اب تصور نظری سمجھ میں آیا، اور تصدیق نظری بھائی وہ جو نظر کے بعد ہمیں حاصل ہوتے ہیں بھائی، نظر کے بعد. اس کے بعد انہوں نے آپ کو شرح کے اندر بھائی، وَهُوَ مُلَاحَزَةُ الْمَعْقُولِ لِتَحْصِيلِ الْمَجْهُولِ. ملاحظہ کا معنی بتلایا، نہیں پہلے انہوں نے آپ کو بتلایا کہ ہوا ضمیر کس کو راجع ہے؟ نظر کو راجع ہے. کس کو؟ نظر کو راجع ہے. اور یہ نظر کی تعریف کر رہے ہیں کہ ملاحظۃ المعقول لتحصیل المجهول. اور ملاحظہ کا کیا معنی تھا؟ نفس کا متوجہ ہونا، نفس کا ایک چیز کی طرف متوجہ ہونا. اور معقول کا لفظ استعمال کیا بھائی، معقول کا کیا معنی تھا؟ وہ چیز جس کی صورت عقل میں حاصل ہو، مضروب جس پر ضرب لگے، معقول جس کو کھایا جائے، مشروب جس کو پیا جائے. تو معقول لفظ سے پتہ چل رہا ہے، عقل سے ہے. معقول وہ صورت جو عقل میں حاصل ہو، وہ کیا ہے؟ معقول ہے. پھر اس پر اشکال ہوا تھا کہ بھئی عام مصنفین جو ہیں وہ تو لفظ معلوم استعمال کرتے ہیں کہ معلوم کے ذریعے کس کو حاصل کرنا؟ مجہول کو. انہوں نے معقول بولا کہ معقول کے ذریعے کس کو حاصل کرنا؟ مجہول. تو انہوں نے معلوم کا لفظ کیوں چھوڑ دیا؟ معلوم کا لفظ انہوں نے کیوں چھوڑ دیا اور معقول کا لفظ کیوں اختیار کیا؟ تو اس کے انہوں نے بتلایا آپ کو کہ اس کے کئی فائدے ہیں بھائی. ایک فائدہ یہ کہ معلوم کا لفظ مشترک ہے، اور تاریخ کے اندر مشترک لفظ کا لانا پسندیدہ نہیں، کیونکہ مشترک کے تو ایک سے زیادہ معانی آتے ہیں، تو سننے والے کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کون سا معنی کا یہاں ارادہ کیا جا رہا ہے. مثلا عین کا لفظ ہے، عین کا لفظ سونے کو بھی کہتے ہیں، عین سورج کو بھی کہتے ہیں، عین گھٹنے کو بھی کہتے ہیں، عین جاسوس کو بھی کہتے ہیں. اب اگر آپ اپنی عبارت میں عین کا لفظ لائیں گے، کسی چیز کی تعریف کر رہے ہیں، تو سننے والے کو تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کون سا معنی اس کا مراد ہے. تو لہذا تعریف کے اندر مشترک لفظ کا لانا پسندیدہ نہیں، تعریف بالکل واضح ہونی چاہیے، اس میں کسی قسم کا اشتباہ نہیں ہونا چاہیے. تو معلوم کا لفظ مشترک ہے. معلوم کے ذریعے ہر وہ چیز جو آپ کو معلوم ہے اس کو بھی کہتے ہیں، چاہے وہ تصور ہو چاہے تصدیق. تو معلوم کا ایک معنی ایسا ہے جس میں تصور بھی داخل، اور ہمارا علم کتنی قسم کا؟ تو جو بھی ہمیں معلوم ہے وہ یا وہ تصور ہوگا یا تصدیق. تو دیکھو معلوم کا لفظ تصور پہ بھی بولا جا رہا ہے اور تصدیق، دونوں یعنی دونوں شامل ہیں اس کے اندر. یہ ایک معنی ہے معلوم کا، جو بھی معلوم ہے آپ کو اس سے قطع نظر کہ وہ تصور ہے یا تصدیق. بس جس چیز کی بھی صورت حاصل ہوئی عقل میں وہ کیا ہے؟ معلوم. تو معلوم کا ایک معنی ایسا ہے جس میں تصور اور تصدیق دونوں داخل، اور معلوم کا ایک معنی کیا ہے؟ تصدیق کی ایک قسم جو ہے یقین، اس کو بھی معلوم کہتے ہیں. تصدیق کی چار قسمیں میں نے بیان کی تھی، ایک ظن، ایک تقلید، ایک یقین اور ایک جہل مرکب. ظن وہ تصدیق ہے جس میں آپ ایک چیز کا اعتقاد کر لیتے ہیں، مان لیتے ہیں، لیکن جانب مخالف کا بھی تھوڑا بہت خیال ہوتا ہے. تقلید کے اندر آپ ایک بات کو مان لیتے ہیں، جانب مخالف کا خیال اس میں نہیں ہوتا، لیکن یہ علم اتنا پکا نہیں ہوتا، کوئی یہ تشکیک کے مشکک سے زائل بھی ہو جاتا ہے. کوئی آ کر دوسری دلیل وغیرہ یا کچھ باتیں کرے گا تو یہ علم کیا ہو جائے گا آپ کا؟ ختم، کیونکہ آپ کو یقین نہیں. اور یقین وہ علم ہے جو جازم ہو، پکا ہو، تشکیک کے مشکک سے زائل نہ ہو اور واقعے کے بھی مطابق ہو. جیسے اللہ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، قیامت قائم ہوگی، جنت موجود ہے، جہنم موجود ہے. دیکھو اب یہ کوئی دلائل بھی دے کر آپ کے ذہن سے نکالنے کی کوشش کریں، نہیں نکال سکتا بھائی. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ یقین. اور یقین واقعے کے مطابق ہوتا ہے، جبکہ جہل مرکب جو ہے وہ واقعے کے مطابق نہیں ہوگی. جیسے کفار کے عقائد، جیسے کفار کے عقائد ہیں، اب وہ واقعے کے مطابق نہیں ہیں. کوئی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے کسی چیز کو، کوئی اللہ کے وجود کا انکار کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، لیکن یہ سارے عقائد کیا ہیں؟ واقعے کے مطابق تو نہیں، لیکن ان کو اس پر اتنا پکا یقین ہے، اعتماد ہے کہ آپ ہزار دلائل دیں وہ تسلیم کرتے ہی نہیں، الا یہ کہ اللہ کسی کو ہدایت دے دیں. سورہ سمجھ میں آ گئی؟ تو وہ تسلیم کرتے ہی نہیں. تو معلوم ہوا یہ کیا ہے؟ تصدیق کی کون سی قسم ہے؟ جہل مرکب ہے بھائی، جہل مرکب. تو یہ جو تصدیق کی چار قسمیں ہوئی، ظن، تقلید، یقین اور جہل مرکب، اس میں سے جو یقین ہے اس کو بھی معلوم کہہ دیتے ہیں، اس کو بھی، اس پر بھی معلوم کا لفظ بولا جاتا ہے. یا یوں کہو معلوم کا لفظ تصدیق پر بولا جاتا ہے. کس پر؟
تصدیق.
تو معلوم کا ایک معنی کیا تھا؟ کہ اس میں تصور اور تصدیق دونوں داخل تھے. اور معلوم کا دوسرا معنی کیا ہے؟ کہ صرف اس میں کون داخل ہے؟ تصدیق داخل ہے. سورت سمجھ میں آ گئی؟ اور نظر و فکر، نظر و فکر میں ہمیں دونوں چاہیے یا ایک؟ نظر و فکر میں تصور اور تصدیق دونوں کو شامل ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ بھائی نظر و فکر میں مجہول تصور کو بھی حاصل کرنا ہے یا نہیں؟
جی.
اور مجہول تصدیق کو بھی حاصل کرنا ہے یا نہیں؟
جی.
اور مجہول تصور کو کس سے حاصل کریں گے؟
معلوم
تصوروں سے. اور مجہول تصدیق کو کس سے حاصل کریں گے؟
معلوم
تصدیقوں سے. تو معلوم ہوا نظر و فکر میں تو معلوم تصوروں کی بھی مدد لی جاتی ہے اور معلوم تصدیقوں کی بھی مدد لی جاتی ہے. تو دونوں کو داخل ہونا چاہیے. دونوں کے ذریعے تحصیل مجہول ہوتا ہے. دونوں کے ذریعے توجہ ہے کہ نہیں؟ نظر و فکر میں ہم نے کس کو حاصل کرنا ہے؟ مجہول چیز کو. وہ مجہول چیز تصور بھی ہو سکتی ہے اور تصدیق. تو معلوم چیز جو ہوگی وہ بھی تصور کی بھی مدد لے سکتے ہیں ہم اور تصدیق کی بھی. تو نظر و فکر میں تصور کے ذریعے تصور تک پہنچیں گے اور تصدیق کے ذریعے تصدیق. تو نظر و فکر میں معلوم تصوروں کی بھی مدد لی جاتی ہے اور معلوم تصدیقوں کی. تو دونوں داخل ہوئے. کس میں؟ تاریخ میں دونوں داخل ہونے چاہیے یا نہیں؟ دونوں داخل ہونے چاہیے. ایسی تعریف کرو. اور اگر ہم معلوم کا لفظ بولیں، معلوم کا ایک معنی تو ٹھیک ہے، اس میں تصور اور تصدیق دونوں داخل ہو رہے ہیں، لیکن معلوم کا ایک معنی کیا ہے؟ صرف تصدیق. تو دیکھا، اب سننے والا حیران اور پریشان ہوگا، پتہ نہیں کون سا معنی مراد ہے، تصور اور تصدیق دونوں مراد ہیں یا صرف؟ اگر یوں کہہ دیتے ملاحظۃ المعلوم، معلوم کو ملاحظہ کرنا تاکہ کس کو حاصل کریں؟ مجہول کو. تو معلوم کو ملاحظہ کرنا ہے. اب وہ معلوم تصور اور تصدیق دونوں ہیں یا صرف تصدیق ہے؟ کیونکہ معلوم کا لفظ تو تصور اور تصدیق دونوں پر بھی بولا جاتا ہے اور صرف تصدیق پر بھی بولا جاتا ہے. تو ایک لفظ مشترک آ جاتا، سننے والے کو پتہ ہی نہیں چلتا، وہ پریشان ہوتا کہ کون سا معنی مراد ہے، تصور اور تصدیق دونوں مراد ہیں یا صرف تصدیق مراد ہے. اور چاہیے تو ہمیں دونوں چاہیے. تو لہذا اسی لیے مصنف نے معلوم کا لفظ چھوڑ کر کون سا لفظ استعمال کیا؟ معقول کا لفظ استعمال کیا. معقول جو عقل میں صورت حاصل ہو, اب وہ تو عام ہے, چاہے تصور ہو چاہے تصدیق ہو, دونوں اس میں داخل ہو گئے بھائی, دونوں. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو ایک فائدہ تو یہ ہوا. کیا فائدہ ہوا؟ معلوم کے بجائے معقول لفظ استعمال کرنے کا کیا فائدہ ہوا؟ کہ مشترک لفظ سے بچ گئے. مصنف نے مشترک لفظ سے بچنے کے لیے جو ہے اس معقول کا لفظ استعمال کیا اور معلوم کا لفظ چھوڑ دیا, کیونکہ وہ کیا تھا؟ مشترک تھا دو معنوں میں. دوسرا کہ یہ بتلانے کے لیے کہ جو نظر و فکر ہے وہ معقولات میں جاری ہوتی ہے, یعنی کلیات میں جاری ہوتی ہے, جزیات میں جاری نہیں. میں نے بتایا تھا, توجہ ہے, مصنف نے کیا کیا, معلوم کا لفظ چھوڑ کر معقول کا لفظ اختیار کیا تاکہ مشترک لفظ سے بچ جائیں, ورنہ تو معنی کا پتہ ہی نہیں چلے گا کہ تصور اور تصدیق دونوں مراد ہیں یا صرف تصدیق مراد ہے, کیونکہ معلوم کا لفظ تصور اور تصدیق دونوں پر بھی بولا جاتا ہے اور صرف تصدیق پر بھی بولا جاتا ہے بھائی, بولا جاتا ہے. دوسرا فائدہ یہ کہ فکر جو ہے, نظر و فکر صرف کلیات میں جاری ہوتی ہے, جزیات میں جاری نہیں. یہ جو دو معلوم چیزوں کو ملایا اور کس کو حاصل کیا؟ مجهول چیز. یاد رکھیے ان کا کلی ہونا ضروری ہے. ایک ہوتا ہے کلی, ایک ہے جزی. کلی کسے کہتے ہیں؟ جو کثیرین پر صادق آئے, کثیرین پر بولا جائے. اور جزی کسے کہتے ہیں؟ جو کثیرین پر نہ بولا جائے. جیسے زید, دیکھو زید صرف ایک شخص زید پر بولا جاتا ہے, خالد صرف ایک شخص خالد پر بولا جاتا ہے, اور کلی وہ ہے جو کثیرین پر بولی جائے. جیسے انسان, زید, عمر, بکر, خالد, دیکھو سب پہ بولا جاتا ہے انسان کا لفظ. کتاب, یہ آپ کے سامنے بھی کتاب, ساتھی کے, آپ کے ساتھی کے ساتھ پاس جو ہے یہ بھی کتاب, دوسرے ساتھی کے پاس یہ بھی کیا ہے؟ کتاب. دیکھو یہ کلی ہے, یہ کیا ہے؟ کلی. لیکن جب میں کہوں یہ کتاب, اب ایک خاص کتاب کی طرف اشارہ ہوا, تو یہ کیا ہے؟ جزی ہے, اس کے اندر تو شرکت نہیں. یہ کثیرین پر نہیں صادق آئے گا, یہ اسی ایک کتاب پر صادق آئے گا. تو کلی اور جزی کی سمجھ, کلی اور جزی سمجھ میں آ گئی. تو یاد رکھو یہ جو نظر و فکر ہے نا, کچھ معلوم چیزوں کو ہم ملاتے ہیں اور کس کو حاصل کر لیتے ہیں؟ مجهول چیز کو. یہ معلوم چیزوں کا کلی ہونا ضروری ہے. کلی کے ذریعے ایک کلی کو حاصل کیا جا سکتا ہے. دو یا تین کلیاں ملائیں اور ایک مجهول کلی آپ کو حاصل ہو گئی. جزی کے ذریعے کبھی بھی جزی کو حاصل نہیں کیا جا سکتا. مثلا زید بھی ایک جزی اور خالد بھی ایک جزی ہے. آپ زید کو تو جانتے ہیں, خالد کو نہیں جانتے. اب زید کی مدد سے آپ خالد کو بھی جان لیں؟ نہیں, کبھی بھی نہیں ہو سکتا بھائی. سورج سمجھ میں آ گئی؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. زیادہ سے زیادہ نشانیاں آپ لائیں گے, لیکن وہ نشانیاں کلی ہوں گی. اس جیسا ایک آدمی آ جائے اس پہ بھی وہ صادق آئیں گی, دوسرے پہ بھی صادق آئیں گی, تیسرے پر بھی. مثلا آپ خالد کی نشانیاں ذکر کرتے ہیں کہ اس نے نیلے کپڑے پہنے ہوں گے. بھائی نیلے کپڑے والا ایک افر دور آ گیا, وہ بھی اس پر بھی, وہ بھی نیلے کپڑوں والا ہے یا نہیں؟ دوسرا آیا وہ بھی کیا ہے؟ نیلے کپڑوں والا. ایک تیسرا آ گیا وہ بھی کیا ہے؟ نیلے کپڑوں والا. تو دیکھو, تو جو بھی آپ نشانیاں ذکر کریں گے وہ کلی ہوں گی, جزی نہیں. تو کلی کے ذریعے کلی کا علم تو حاصل ہوتا ہے, جزی کے ذریعے جزی کا علم حاصل نہیں ہوتا. تو یہ جو دو تین معلوم چیزیں جن کو آپ نے ملایا, ان کو کہیں گے کاسب. کسب کا معنی حاصل کرنا, کسب کا کیا معنی؟ حاصل کرنا, کمانا. اور جو مجهول چیز حاصل ہوئی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں مکتسب, یعنی جس کو حاصل کیا گیا, جس کو کمایا گیا. دیکھا, دو معلوم چیزیں ملاتے ہیں آپ, یہ کیا ہوئی؟ کاسب. یہ حاصل کر رہی ہیں کس کو؟ ایک نامعلوم چیز کو, اس کو کیا کہیں گے؟ مکتسب. بھول گئے, کل بھی میں نے ذکر کیا تھا بھائی, کاسب اور مکتسب. تصور اور تصدیق کو چھوڑ دو, جو بھی ہو, بس جو بھی دو معلوم چیزیں ہیں یا تین معلوم چیزیں ہیں جو آپ کو کہاں پہنچا رہی ہیں؟ مجهول چیز تک. تو یہ جو معلوم چیزیں ہیں یہ ہوئی کاسب. یہ کیا ہیں؟ یہ حاصل کر رہی ہیں کس کو؟ یہ کما رہی ہیں کس کو؟ ایک اور چیز کو. جیسے آپ پیسہ خرچ کرتے ہیں اور پیسہ کماتے ہیں، یہاں بھی یہ دو تین چیزیں آپ نے ان کو ترتیب دیا تو ایک نئی چیز آپ کو حاصل ہو گئی. تو یہ جو پیسہ آپ خرچ کرتے ہیں یہ ہوا کاسب، یہ کما رہا ہے، اور جو نیا پیسہ حاصل ہوا وہ ہے مکتسب، جس کو آپ نے کیا کیا، کما لیا. تو یہاں پر بھی اسی طرح دو تین معلوم چیزیں جب آپ نے جوڑی ان کو کیا کہیں گے، کاسب، اور ان کی مدد سے ایک نئی چیز آپ کو حاصل ہوئی اس کو کیا کہیں گے، مکتسب کہیں گے. تو یاد رکھو کاسب اور مکتسب یہ کلی ہی ہو سکتی ہے، جزئی نہیں. کاسب بھی ہمیشہ کون ہوگی، دو تین چیزیں جو ملائیں وہ ان میں سے ہر ایک کیا ہوگی، کلی، اور جو چیز آپ کو آگے حاصل ہوگی وہ بھی کیا ہوگی، کلی. تو کلی ہمیشہ کاسب بھی کلی ہوگی اور مکتسب بھی کلی ہوگی، جزی نہ کاسب ہو سکتی ہے اور نہ مکتسب. یعنی زید کے ذریعے آپ بکر کا علم حاصل کر لیں ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا. صورت سمجھ میں آگئی؟ جیسے آپ نے حیوان اور ناطق کو ملایا تو کیا حاصل ہوا، انسان. تو دیکھا حیوان یہ بھی کلی ہے، ہر حیوان پر بولا جائے گا یا نہیں، ناطق ہر انسان پر بولا جائے گا کہ نہیں، تو یہ دونوں کلیاں ہیں. اور آگے کیا حاصل ہوا، انسان، وہ بھی کیا ہے، کلی. جیسے آپ کے ایک ساتھی اس کو گھوڑے کا نہیں پتا، آپ اس کو بتلاتے ہیں کہ گھوڑا ایک حیوان ہے جو ہنہناتا ہے، تو اب اس کو حیوان اور جانور کا بھی پتا اور اس کو ہنہنانے کا بھی پتا، تو اس سے اس کو گھوڑے کا علم حاصل ہو گیا. تو دیکھو حیوان یہ بھی کیا ہے، کلی، اور ہنہنانے والا یہ بھی کیا ہے، کلی. جو بھی ہنہنانے والا گھوڑا ہے ہر ایک کو کیا کہیں گے، یہ ہنہنانے والا ہے. تو دیکھو یہ کلی ہر ایک پہ بول، ہر گھوڑے پر بولا جا رہا ہے، اور آگے گھوڑا یہ بھی کلی ہے، ہر گھوڑے پر یہ لفظ بولا جا سکتا ہے. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ہمیشہ کاسب اور مکتسب وہ صرف کون ہوگی، کلی ہوگی، جزی نہ کاسب ہو سکتی ہے اور نہ مکتسب ہو سکتی ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ بات یہ چل رہی تھی کہ مصنف نے معلوم کا لفظ چھوڑ کر کون سا لفظ استعمال کیا، معقول. کس لیے؟ کیونکہ وہ بتانا چاہتے ہیں کہ کاسب اور مکتسب کلی ہوتی ہے، جزی نہیں ہوتی. بھائی وہ کیسے پتا چلے گا؟ اس کے لیے پھر میں نے آپ کو حواس خمسہ ظاہرہ اور حواس خمسہ باطنہ کا بیان شروع کیا تھا بتلانا آپ کو، بھائی بتلانا شروع کیا تھا میں نے آپ کو بتلایا تھا بھائی کہ اصل مدرک نفس ہے، یہ جو چیزوں کی صورت حاصل کرتا ہے، علم حاصل کرنے والا اصل کون ہے، نفس ہے، ہماری ذات، ہماری روح ہے بھائی. وہ کیا ہے، مدرک علم. اور یہ جسم کیا ہے، اس کا، اس کے لیے آلہ ہے. اس دنیا میں اللہ نے اس کو جسم، اس روح کو جسم دے دیا تاکہ جو دنیا میں کام کرنا چاہتی ہے وہ کر سکے. تو اصل کوں ہے، روح، اور یا یوں کہ نفس ہے، اور یہ جسم کیا ہے، اس کا آلہ. اور جب وقت پورا ہو جاتا ہے، موت کا وقت آتا ہے، یہ روح نکل جاتی ہے، پیچھے جسم رہ جاتا ہے، لیکن وہ کوئی حرکت نہیں کر سکتا، کوئی کام نہیں کر سکتا. جیسے گاڑی میں سے ڈرائیور نکل جائے تو گاڑی بالکل بیکار کھڑی رہتی ہے. اور تو علم اور ادراک کا ایک معنی، جاننے والا اور مدرک وہ کون ہے، اصل میں نفس ہے. اور اس نفس کو اللہ نے مختلف قسم کی قوتیں دی ہیں جن کے ذریعے وہ چیزوں کا علم حاصل کرتا ہے. اس نفس کو اللہ نے عقل دی ہے، عقل کے ذریعے یہ چیزوں کا علم حاصل کرتا ہے. تو عقل بھی مدرک ہے، لیکن اصل مدرک کون ہے، عقل بھی کس کے تابع، کس کے لیے آلہ ہے، نفس کے لیے، نفس اور روح کے لیے. تو یہ عقل اس کے لیے آلہ ہے. تو عقل بھی ادراک کرتی ہے، اور عقل کے واسطے سے پھر کون ادراک کرتا ہے، جی بھائی، جیسے حکومت ہوتی ہے، ایک مرکزی، مرکز میں ایک حکومت ہے، اس نے مختلف قسم کے شعبے بنائے ہوتے ہیں، وہ سارے شعبے جو معلومات حاصل کرتے ہیں وہ کہاں تک پہنچتی ہیں، حکومت تک پہنچتی ہیں یا نہیں. تو اسی طرح اصل ہے نفس، اور اس نفس کو آگے اللہ نے مختلف قوتیں دی ہوئی ہیں جو معلومات اکٹھی کر کے لا کر علم، اس کا علم بڑھاتی ہیں، اس کو چیزوں کا علم حاصل ہوتا ہے. تو ان میں سے ایک شعبہ اور ایک چیز کیا ہے، ایک قوت کون سی ہے نفس کو اللہ نے دی، عقل کی دی، عقل کی قوت دی ہے. عقل کے ذریعے نفس مختلف چیزوں کا علم حاصل کرتا ہے. دیکھو یہی عقل جب نہیں ہوتی، آپ پاگل کو دیکھتے ہیں، ہے انسان، ہاتھ پاؤں وغیرہ بھی ہیں، آنکھیں بھی ہیں، لیکن اس کو کسی چیز کی سمجھ نہیں ہوتی بھائی، کیونکہ وہ جو اس کو آلہ دیا تھا اللہ نے، اس میں کوئی خرابی آ گئی. سورج سمجھ میں آ گئی؟ تو اصل مدرک کون ہے، نفس ہماری روح ہے اور یہ روح علم حاصل کرتی ہے کس کے ذریعے؟ عقل کے ذریعے. لیکن عقل صرف مدرک کلیات ہے, عقل صرف کلیات کا ادراک کرتی ہے, وہ چیزیں جو کلی ہیں, انسان, کتاب, درخت, پہاڑ, بادل, یہ سب دیکھو کلی ہے. جو بھی بادل ہے اس کو کیا کہیں گے؟ بادل. جو بھی گھوڑا ہے اس کو کیا کہیں گے؟ گھوڑا. جو بھی درخت ہے اس کو کیا کہیں گے؟ درخت. جو بھی انسان ہے اس کو کیا کہیں گے؟ انسان. دیکھو بے شمار چیزوں پر جو جو میں لفظ بول رہا ہوں آپ دیکھتے جائیں, یہ بہت سی چیزوں پر بولا جاتا ہے. کرسی آپ کے پاس ہو وہ بھی کرسی, میرے پاس ہے وہ بھی کرسی. کتاب آپ کے پاس جو ہے وہ بھی کتاب, میرے پاس جو ہے وہ بھی کتاب. پہاڑ یہاں پر جو ہو وہ بھی پہاڑ, دوسرے شہر میں ہو وہ بھی کیا ہے؟ پہاڑ. دیکھا یہ سب کلیات ہیں جو کثیرین پر بولی جاتی ہیں, اور کچھ جزیات ہیں جیسے زید, عمر, بکر, خالد وغیرہ. اصل مدرک کون؟ نفس. اور اس کو اللہ نے عقل کا آلہ دیا, اس عقل کے ذریعے نفس کیا کرتا ہے؟ ادراک کرتا ہے چیزوں کا. لیکن عقل صرف کلیات کا ادراک کرتی ہے. یہ جو چیزیں ذکر ہوئیں جزیات, زید, عمر, بکر, خالد, ان کا ادراک عقل نہیں کرتی. عقل صرف کس کا ادراک کرتی ہے؟ کن چیزوں کا علم حاصل ہوتا ہے اسے؟ کلیات کا. جزیات کا علم اسے حاصل نہیں ہو سکتا. تو جزیات کا علم بھی روح کو چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اس آپ اپنے دوستوں کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے کہ یہ زید ہے, یہ بکر ہے, یہ خالد ہے, یا یہ ہمارا فلاں رشتہ دار ہے, یہ فلاں رشتہ دار ہے, فلاں رشتہ دار, یہ ہمارا استاد ہے, یہ ہمارا ساتھی ہے, فلاں. ایک ایک چیز کو آپ جانتے ہیں, یہ ہمارا مدرسہ ہے, یہ ہماری درسگاہ ہے. ایک ایک جزی کو آپ جانتے ہیں. کیا ہے؟ ایک ایک جزی کو جانتے ہیں. تو روح کو کلیات کے ساتھ ساتھ جزیات کا علم بھی تو چاہیے. تو کلیات کا علم تو کس کے ذریعے حاصل ہوا؟ عقل کے ذریعے. تو جزیات کا علم بھی چاہیے, اور جزیات کا علم تو عقل حاصل نہیں کر سکتی. تو اس کے لیے اللہ نے اس کو مزید آلات دیے, مزید آلات دیے. ایک تو حواس خمسہ ظاہرہ دیے, اور ایک حواس خمسہ باطنہ دیے. بھائی حواس خمسہ ظاہرہ میں نے بتلایا, یہ جو پانچ ظاہری قوتیں اللہ نے انسان کو نصیب فرمائی ہے, ایک ہے دیکھنے کی قوت یعنی قوت باصرہ, یہ کہاں رکھی؟ آنکھوں میں. ایک ہے قوت سامعہ یعنی سننے کی طاقت, یہ اللہ نے کانوں میں رکھی. ایک ہے سونگھنے کی طاقت یعنی قوت شامہ, یہ اللہ نے کہاں رکھی؟ ناک میں. ایک قوت ذائقہ ہے, مختلف ذائقوں کو چکھنے کی طاقت, یہ اللہ نے زبان میں رکھی. اور ایک چھونے کی قوت ہے یعنی قوت لامسہ, وہ سارے بدن میں پھیلی ہوئی ہے. تو یہ پانچ قوتیں اللہ نے دی ہیں, ان کے ذریعے مختلف چیزوں کا, مختلف جزیات کا علم حاصل کرتے ہیں. آنکھ کے ذریعے دیکھی جانے والی چیزوں کا علم حاصل ہوتا ہے, کان کے ذریعے سنی جانے والی چیزوں کا علم حاصل ہوتا ہے, ناک کے ذریعے سونگھی جانے والی چیزوں کا علم, خوشبوؤں وغیرہ کا علم ہوتا ہے, زبان کے ذریعے مختلف ذائقوں کا ہمیں علم ہوتا ہے, اور قوت لامسہ کے ذریعے بھی مختلف چیزوں کا ہمیں, جن چیزوں کو چھوا جائے ان کا علم ہمیں حاصل ہوتا ہے. بھائی تو بہرحال بات یہ چل رہی تھی کہ اصل مدرک نفس ہے, اور پھر اس نفس کو اللہ نے کون سی قوت دی ہے؟ قوت عقل نصیب فرمائی ہے. لیکن عقل کلیات کا ادراک کرتی ہے, اور نفس کو جزیات کا ادراک بھی چاہیے. تو اس کے لیے اس کو اللہ نے حواس خمسہ باطنہ نصیب فرمائے ہیں. کیا؟ حواس خمسہ باطنہ. ہمارے علماء اسلام جو ہیں وہ حواس خمسہ باطنہ کو تسلیم نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں عقل کلیات کے ساتھ ساتھ جزیات کا بھی ادراک کرتی ہے. لیکن میں نے آپ کو بتایا محققین علماء اسلام جو ہیں وہ حواس خمسہ باطنہ کو تسلیم کرتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ حواس خمسہ باطنہ کو تسلیم کرنے سے اسلام کو کوئی نقصان نہیں ہے, اسلام پر کوئی آنچ نہیں آتی, بلکہ اس سے مزید اللہ کی قدرت کی نیرنگیاں سامنے آتی ہیں کہ اللہ نے کیسی عجیب و لطیف چیزیں بنائی ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے. اور نیز یہ کوئی شرعی چیز بھی نہیں ہے کہ حواس خمسہ باطنہ ہیں یا نہیں, اس کا تعلق شریعت سے نہیں, بلکہ اس کا تعلق عقل سے ہے. اور عقل کے اندر ضروری نہیں کہ علماء اسلام ہی کا قول صحیح ہو, بلکہ فلاسفہ کا قول بھی صحیح ہو سکتا ہے. اور پھر میں نے تفصیل بتانا شروع کی تھی حواس خمسہ باطنہ کی. بھائی حواس خمسہ باطنہ کی میں نے بتلایا تھا کہ دماغ میں تین خانے ہیں, ایک مقدم دماغ ہے, دماغ کا اگلا حصہ, یہ ہاتھ آپ اپنے سر کے اگلے حصے پر رکھیں، یہ دماغ کا اگلا حصہ، یہ اس کے نیچے جو آیا یہ ہے مقدم دماغ، ہاتھ کو درمیان سر میں اوپر رکھیں، یہاں کیا ہے متوسط دماغ ہے، اور ہاتھ کو پچھلی گدی کی جانب اپنے سر پر رکھیں تو یہ کیا ہے مؤخر دماغ ہے. تو یہ تین خانے ہیں دماغ کے، اور اس میں پانچ قوتیں اللہ نے رکھی ہیں، حواس خمسہ باطنا، ان کے نام میں نے لکھوائے تھے، کیا؟ حصے مشترک، اور خیال، اور وہم، اور حافظہ، اور قوت متصرفہ سواد کے ساتھ. یہ پانچ حواس ہیں بھائی، پانچ حواس. انسان ان کا بیان پڑھتا ہے حیران رہ جاتا ہے، اللہ نے کیا کیا چیزیں بنائی ہیں، کیسی قوتیں بنائی ہیں کہ اس کو سمجھنے کے لیے بھی کتنا دماغ خرچ کرنا پڑتا ہے، پھر جا کر کچھ سمجھ میں آتی ہیں چیزیں. تو یہ جو پہلا خانہ ہے دماغ کا مقدم راز، اس میں اللہ نے قوت حصے مشترک رکھی ہے. جو مقدم دماغ ہے، دماغ کا اگلا حصہ پیشانی کی طرف، اس میں اللہ نے کیا رکھی ہے؟ پانچ حواس خمسہ باطنہ، پانچ ہے نا، پانچ میں سے پہلا کیا ہے؟ حصے مشترک. یہاں حصے مشترک اللہ نے یہ قوت رکھی ہے، اور یہ قوت یہ امور محسوسہ کا ادراک کرتی ہے. توجہ ہے، آپ سمجھ لینا اچھی طرح، یہ کس کا ادراک کرتی ہے؟ امور محسوسہ کا.
امور محسوسہ کا،
وہ چیزیں جو محسوس ہوتی ہیں. کون سی محسوس بھائی؟ وہ جو حواس خمسہ ظاہرہ، حواس خمسہ ظاہرہ، آنکھیں، کان، ناک، زبان، اور پورے جسم میں وہ جو قوت لامسہ، وہ جو پانچ قوتیں ہیں، وہ معلومات اکٹھی کرتی ہیں یا نہیں کرتی؟ جو چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں ساری خبریں دماغ کو جا رہی ہیں، آنکھیں جو کچھ دیکھ رہی ہیں دماغ میں بات پہنچ رہی ہے، کان جو کچھ سن رہے ہیں وہ خبریں دماغ میں پہنچ رہی ہیں، زبان جو ذائقہ چکھتی ہے اس دماغ میں وہ خبر پہنچ رہی ہے، اور اسی طرح ناک جو بو سونگتی ہے، خوشبو ہو، اچھی ہو، بری ہو، وہ دماغ میں خبر پہنچ رہی ہے، جسم کے کسی حصے پر چیونٹی بھی چل رہی ہو خبر دماغ میں پہنچتی ہے فوراً. یہ خبریں کہاں پہنچتی ہیں؟ یہ حصے مشترک میں پہنچتی ہیں. جیسے حکومت نے پورے شہر میں مختلف جاسوس پھیلائے ہوئے ہوں، ایک جاسوس فلاں علاقے کی خبر لاتا ہے، ایک فلاں علاقے کی، ایک فلاں علاقے کی، ساری خبریں لا کر کہاں پہنچاتے ہیں؟ دفتر کے اندر. تو وہ مرکزی دفتر یہاں پر کون ہے؟ حصے مشترک ہے. آنکھوں نے جو کچھ دیکھا حصے مشترک کو جا کر خبر پہنچا دی کہ اس وقت بادل آئے ہوئے ہیں، بارش ہونے والی ہے، سمجھ میں، دل خوش ہو گیا، دیکھا یہ دماغ تک، ذہن تک خبر پہنچی کہ اب تو بارش ہونے والی، اچھا اور خوبصورت موسم ہے. تو آنکھوں نے جو دیکھا یہ بات کہاں پہنچائی؟ حصے مشترک. کہاں پر ہے حصے مشترک؟ مقدم دماغ، دماغ کے اگلے حصے میں. اچھا، کانوں نے جو کچھ سنا وہ خبر کہاں پہنچائی؟ حصے مشترک میں، کہ یہ سبق ہوا، یہ باتیں ہم نے سنی، یا زید اس طرح کی باتیں کر رہا تھا، بکر یہ کہہ رہا تھا، خالد یہ کہہ رہا تھا، یہ ساری خبریں کہاں پہنچی؟ حصے مشترک میں. زبان نے کوئی چیز کھائی، اس کا ذائقہ چکھا کہ یہ اس چیز کا ذائقہ تو ایسا ہوتا ہے، یہ خبر کہاں پہنچی؟ حصے مشترک میں. ناک نے جو خوشبو وغیرہ سونگی خبر کہاں پہنچی؟ حصے مشترک میں. جسم پر کوئی چیونٹی بھی چل رہی ہو، دیکھو آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا، اللہ نے کیسا جاسوسی کا نظام بنایا ہے، علم کیسے اکٹھا ہوتا ہے، حکومت کے مختلف شعبے جیسے مختلف جگہوں سے خبریں اکٹھی کرتے ہیں. آپ بیٹھے ہوتے ہیں، اچھا آپ کے اچانک محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے پاؤں پر کوئی چیونٹی رینگ رہی ہے، آپ کی اس کی طرف نظر بھی نہیں ہوتی، لیکن وہ جاسوسی کا نظام اللہ نے ایسا بنایا ہے، وہ فوراً خبر پہنچاتا ہے کہ بھئی جسم کے فلاں حصے پر کچھ حرکت ہو رہی ہے، اور آپ فوراً اس طرف دیکھتے ہیں کہ کیا چیز ہے اور کیا ہے. تو وہ قوت لامسہ بھی یہ خبر کہاں پہنچاتی ہے؟ حصے مشترک میں. یوں سمجھو حصے مشترک مرکز ہے جہاں یہ ساری خبریں آ رہی ہیں، یا یوں سمجھو حصے مشترک ایک تالاب ہے جس میں پانچ نہریں آ کر گر رہی ہیں، اور ساروں کا پانی کہاں آتا ہے؟ حصے مشترک میں. یہ پانچ قسم کی معلومات جمع ہوتی ہیں کس میں؟ حصے مشترک میں. یاد رکھو یہ حواس خمسہ ظاہرہ کی خبریں ہیں. یہ خبریں کون لا رہے ہیں؟ حواس خمسہ ظاہرہ، حواس خمسہ ظاہرہ. تو یہ حواس ہے نا، حواس، تو ان کے ذریعے جس چیز کا پتہ چلے ان کو محسوس کہتے ہیں. یہ جو کچھ ہمیں دکھائی دیتا ہے یہ کیا ہے؟ محسوس. جو ہمیں سنائی دیتا ہے وہ بھی کیا ہے؟ محسوس. جو ہمیں چکھتے ہیں وہ بھی کیا ہے؟ محسوس. تو یہ محسوسات ہیں سارے. ان ساری چیزوں کو کیا کہتے ہیں؟ محسوسات. جو آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں وہ بھی کیا ہے؟ محسوس. جو کانوں سے آوازیں سنتے ہیں آوازیں بھی کیا ہیں؟ محسوس. یہ ذائقے بھی کیا ہیں؟ محسوس. ان کو ہم محسوس کرتے ہیں مختلف حواس کے ذریعے. یہ خوشبوئیں بھی کیا ہیں؟ محسوس. یہ سب چیزیں آپ محسوس کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ تو ان کو محسوسات کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یا یوں کہہ دو امور محسوسہ. تو یہ امور محسوسہ کی ساری خبریں کہاں آتی ہیں؟ امور محسوسہ سارے کہاں جمع ہوتے ہیں؟ حصے مشترک میں. یہ معنی تھا جو میں نے بتلایا کہ حصے مشترک. یہ قوت امور محسوسہ کا ادراک کرتی ہے. حصے مشترک کیا کرتی ہے؟ امور محسوسہ کا ادراک کرتی ہے. یعنی یہ ایک حوض ہے جس میں حواس ظاہرہ کی پانچ نہریں آ کر گرتی ہیں. جو جو خبریں ہوتی ہیں وہ یہاں آ کر جمع ہوتی ہیں. اچھا پھر حصے مشترک ان کو ضائع نہیں کرتا. اللہ نے عجیب نظام بنایا ہے. اللہ نے اس کو ایک گودام دیا ہے، ایک الماری دی ہے جس میں یہ ساری فائلیں ترتیب سے رکھتی چلی جاتی ہے. ساری خبریں اس گودام کے اندر سٹور کرتی ہے. اس کا نام ہے خیال. حصے مشترک میں جتنی خبریں آئیں اس نے کہاں سٹور کر لی؟ خیال میں. دیکھو آپ نے ایک نئی چیز کھائی، آپ کو اس کے ذائقے کا پتہ نہیں تھا. اب جب کھا لیا اس کے ذائقے کا پتہ چلا یا نہیں؟ ذائقے کا پتہ چل گیا. اب 10 دن بعد پھر وہی چیز جیسی سامنے آتی ہے آپ فوراً یاد آ جاتا ہے، یعنی اس کا ذائقہ اس طرح کا تھا. دیکھا حصے مشترک نے اس چیز کو کہاں محسوس کیا تھا؟ خیال میں کیا تھا. اب جیسے ہی وہ چیز سامنے آئی اس نے فوراً دماغ نے وہاں خیال سے وہ چیز نکال کے دکھا دی کہ یہ وہ چیز ہے، اس کا اس طرح کا ذائقہ تھا. تو دیکھ، تو یہ ساری چیزیں حصے مشترک کہاں محفوظ کرتی ہے؟ یہ امور محسوسہ کو، خیال. تو خیال اس کا خزانہ ہے. خزانہ عربی میں الماری کو کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ الماری. جس میں کوئی چیز محفوظ کی جائے، رکھی جائے، یعنی کا گودام کہہ لو یا سٹور ہاؤس کہہ لو. تو اس کا حصے مشترک کا گودام کیا ہے؟ خیال ہے. خیال ہے. جب وہ چیز غائب ہو جاتی ہے تو قوت خیالیہ اسے محفوظ رکھتی ہے. یہ خیال قوت خیالی ہے، قوت خیالیہ ہے. اس کا نام کیا ہے؟
قوت
خیالیہ. قوت خیالیہ اسے محفوظ رکھتی ہے. جیسے آپ نے کسی آدمی کو دیکھا تو آپ نے اس کو، جیسے زید کو آپ پہچانتے ہیں یا نہیں پہچانتے، تو یہ زید کہاں محفوظ ہے؟ خیال کے اندر. سورج سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور زید جزی ہے یا کلی؟ جزی ہے. تو دیکھا جزی کا علم، دیکھا اس نے محسوس کیا، اس نے محفوظ کر لیا. تو حصے مشترک جزیات کا، جو امور محسوسہ ہیں، جو حواس خمسہ ظاہرہ کے ذریعے چیزیں آ رہی ہیں، ان کو محفوظ کرتی ہے خیال میں. یہ یوں کہ قوت خیالیہ میں. کہاں محفوظ کرتی ہے؟ قوت خیالیہ میں. مثلا کسی شخص کو دیکھا، یا آپ نے زید کو ایک نظم پڑھتے ہوئے سنا، تو وہ نظم آپ نے محفوظ کر ہو گئی ذہن میں. اب دیکھو یہ نظم کون پڑھ رہا ہے؟ زید پڑھ. تو دیکھو یہ ایک جزی پڑھنا ہوا، کلی پڑھنا تو نہیں. ایک جزی چیز تھی، اس کو اس خیال نے کیا کر لیا؟ اپنے اندر محفوظ کر لیا. اور آپ کو یاد رہا کہ کتنی زبردست اس نے نظم پڑھی تھی. تو بعض لوگوں کا یہ خزانہ قوی ہوتا ہے اور بعض کا ضعیف ہوتا ہے. یعنی یہ سٹور ہاؤس بعض کا کیا ہوتا ہے؟ قوی، طاقتور ہوتا ہے، ان کو بڑی دیر تک چیزیں یاد رہتی ہیں. اور بعضوں کا ضعیف ہوتا ہے، کچھ ہی دنوں میں بالکل بھول جاتے ہیں. بعض اوقات ایک آدمی کو آپ دیکھتے ہیں، کسی آدمی سے آپ کی ملاقات ہوئی، تو یہ خبر کہاں آئی؟ حصے مشترک میں. اس کو آپ نے آنکھوں سے دیکھا بھی، اس سے بات چیت بھی ہوئی، وہ ساری حصے مشترک میں آئی. حصے مشترک نے کہاں محفوظ کیا؟ خیال میں، یعنی کو قوت خیالیہ میں. اب کچھ عرصہ گزرتا ہے، وہ چیز بالکل مٹ جاتی ہے. پھر دوبارہ ایک آدھ سال بعد وہ آدمی ملتا ہے، وہ آپ کو کہتا ہے بھائی میری آپ کی ملاقات ہوئی تھی. آپ کہتے ہیں مجھے تو یاد نہیں. کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ بالکل آپ بھولے ہوتے ہیں. تو یہ معلوم ہوا کہ وہ قوت جو خیالیہ ہے اس کے اندر کچھ ضعف ہے. تو یہ مختلف ہوتے ہیں، بعضوں کو دیر تک ایک چیز یاد رہتی ہے، بعضوں کو زیادہ دیر تک یاد نہیں رہتی. تو یہ مختلف لوگوں کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ حصے مشترک کا پتہ چل گیا، خیال کا پتہ چل گیا. اس کے بعد یاد رکھو یہ جو دماغ کا درمیانی حصہ ہے اس میں قوت واہمہ ہے. کیا ہے
قوت واہمہ؟
قوت وہی وہم جو میں نے لکھوایا تھا, تو یہ قوت واہمہ ہے. اس کے میں یہ جو قوت واہمہ ہے نا, یہ معانی جزئیہ کا ادراک کرتی ہے. کس کا؟
معانی جزئیہ.
ایک تو معانی کلیہ تھے نا, کلی معانی, ان کا ادراک کون کرتی ہے؟ عقل. عقل کس کا ادراک کرتی ہے؟ معانی کل. انسان کسے کہتے ہیں, پہاڑ کسے کہتے ہیں, درخت کسے کہتے ہیں, کتاب, جو جو چیزیں ہیں کلی, وہ ساری ان کا ادراک کون کرتی ہے؟ عقل. لیکن کچھ معانی جزیہ ہیں یا نہیں؟ کچھ معانی جزیہ جو ہیں ان کا ادراک جو ہے وہ یہ قوت واہمہ کرتی ہے. یہ درمیان دماغ میں ہے, دماغ کا جو متوسط دماغ میں ہے, درمیانہ حصہ جو ہے قوت واہمہ ہے. یہ کس کا ادراک کرتی ہے؟ معانی جزئیہ. حصے مشترک کس کا ادراک کرتا تھا؟ امور محسوسہ کا, جو چیزیں محسوس ہوتی ہیں. اور یہ معانی, معانی تو محسوس نہیں ہوتے. آپ کہتے ہیں زید سخی ہے, سخاوت کبھی آنکھوں سے نظر آتی ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے سخاوت کو؟ نہیں. سخاوت کا تو اپنا کوئی وجود ہی نہیں ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ لوگ جو کھلے دل والا ہو, لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے, ان کو چیزیں دیتا ہے, لوگ اس کو کیا کہتے ہیں؟ سخی کہتے ہیں. تو سخاوت ایک صفت ہے, اس کا اپنا الگ کوئی وجود نہیں کہ نیلے رنگ کی ہے یا پیلے رنگ کی ہے یا کس طرح کی ہوتی ہے. تو ہمیں نہ دکھائی دیتی ہے نہ سنائی دیتی ہے. تو سخاوت کیا ہے؟ ایک معنی ہے. یہ آنکھوں سے بھی دکھائی نہیں دیتی, یہ کانوں سے بھی دکھائی نہیں سنائی نہیں دیتی, یہ سونگنے سے بھی پتہ نہیں چلتا, یہ چکھنے سے بھی پتہ نہیں چلتا, یہ چھونے سے بھی پتہ. تو یہ امور محسوسہ میں سے نہیں ہے, اس کو محسوس نہیں کیا جا سکتا حواس خمسہ کے ذریعے. لیکن ایک معنی تو ہے, تو اس کا ادراک کون کرتی ہے؟ قوت واہمہ. اور یہ کہاں پر ہے قوت واہمہ؟ در متوسط دماغ میں ہے. ایک مطلقاً سخاوت ہے, وہ کلی ہے, وہ سخاوت زید بھی سخی ہو سکتا ہے, بکر بھی, خالد بھی, سب. وہ اس کی بات نہیں کر رہا, وہ کلی سخاوت ہے, اس کا ادراک کون کرتی ہے؟ عقل. ایک جزی سخاوت ہے, کس کی؟ زید کی. یا مثلا دیکھو, آپ نے ایک بکری کے بچے کو دیکھا کہ وہ بھیڑیے سے ڈر گیا, بھیڑیے سے ڈر گیا. لوگوں نے بچا لیا اس کو, لیکن ایک دم وہ ڈر گیا تھا بھیڑیے کو دیکھتے ہی, بہت زیادہ لوگوں نے اس کو بچا لیا. اب دیکھو, بھیڑیے سے ہر بکری ڈرتی ہے یا نہیں؟ ہر بکری کا بھیڑیے سے ڈرنا, یہ تو کلی ہے. یہ بکری ہے, یہ بھی بھیڑیے سے ڈرتی ہے, یہ بکری ہے, یہ بھی کیا بھیڑیے سے. لیکن وہ جو بچہ ڈرا بھیڑیے سے, وہ کلی نہیں. وہ اس بچے کا ڈرنا وہ کیا ہے؟ اسی بچے کا ڈرنا ہے نا. سورج سمجھ میں آ گئے؟ جزی ہے یہ ڈرنا. کیا ڈرنے کی کوئی شکل ہوتی ہے؟ نیلی پیلی, کس رنگ کا ہوتا ہے ڈرنا؟ نہیں. ڈرنا ایک معنی کا نام ہے, خوف کا نام ہے, کسی چیز کی صفت ہوتی ہے, اس کا اپنا الگ وجود نہیں, یہ آنکھوں وغیرہ سے دکھائی نہیں دیتا. تو یہ ایک معنی ہے. یہ کیا ہے؟ ایک معنی ہے. تو اور معنی کون سا ہے؟ ایک تو کلی ڈرنا ہے. آپ مثلا ڈرتے ہیں, زید ڈرتا ہے, جو بھی ڈرتا ہے وہ کلی ہے. اور ایک خاص, ایک چیز, خاص چیز کا ڈرنا آپ کے ذہن میں آتا ہے. مثلا زید نے شیر کو دیکھا, ڈر گیا. اب یہ ڈرنا کس کا ہے؟ کلی ہے یا صرف زید کا ڈرنا مراد ہے یہاں؟
صرف زید
کا ڈرنا. یہ تو جزی ہے. مطلقاً ڈرنا ہر ایک کا وہ کلی ہے, اور صرف زید کا جو ڈرنا ہوا وہ کیا ہوا؟ جزی. تو یہ بھی کیا ہے؟ ایک معنی ہے. اس معنی جزی کا ادراک کون کرتی ہے؟ قوت واہمہ کرتی ہے. سورج سمجھ میں آ گئی؟ یا جیسے اس وقت شرح تہذیب کی تقریر چل رہی ہے, یہ کیا ہے؟ معانی ہے نا. اس کی کوئی صورت ہے اس تقریر کی؟ جی, یہ سارے معانی آپ ذہن میں سمجھتے جا رہے ہیں کہ اچھا, شرح تہذیب والے مصنف یہ فرما رہے ہیں, یہ کہنا چاہتے ہیں. تو جو باتیں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہیں, جو معانی سمجھ میں آ رہے ہیں, یہ کیا ہے؟ معانی جزیہ ہے. کس کی تقریر ہے؟ شرح عقائد کی تقریر ہے, ہر کتاب کی تقریر نہیں ہے. تو یہ کیا ہے؟ معانی جزیہ. تو ان معانی جزیہ کا ادراک کون کرتی ہے؟ قوت واہمہ کرتی ہے. اب فرق سمجھ میں آیا؟ کچھ امور محسوسہ ہیں جن کا ادراک کس سے ہوتا ہے؟ حواس خمسہ ظاہرہ سے، اور کچھ معانی جزیاں ہیں ان کا ادراک ان پانچ چیزوں سے نہیں ہوتا، ہے البتہ وہ جزی معانی ہی، ان کا ادراک کون کرتی ہے؟ قوت واہمہ. اور جو معانی کلیہ ہیں ان کا ادراک کون کرتی ہے؟ وہ تو عقل کرتی ہے. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ یا جیسے آپ بھائی دیکھتے ہیں لغت اٹھا کے مختلف الفاظ کے معانی، ضربہ کا یہ معنی ہے، شریبہ کا یہ معنی ہے، تصور کا یہ معنی ہے، تصدیق کا یہ معنی ہے. یہ دیکھو یہ کیا ہے، معنی جزیہ ہیں، وہ ایک ایک لفظ کا معنی ہے، ہر لفظ پر یہ صادق نہیں. تو یہ ان کو کون محفوظ کرتی ہے؟ قوت وہما. سورت سمجھ میں آ گئی؟ اچھا قوت وہما جب ان چیزوں کا ادراک کر لیتی ہے تو پھر یہ ضائع نہیں کرتی، وہ بھی ان کو محفوظ کرتی ہے. تو اس کے لیے جو خزانہ ہے وہ قوت ذاکرہ ہے. کیا ہے؟
قوت
وہی جو میں نے لکھوایا حافظہ بھائی،
جی جی.
وہی قوت حافظہ اور قوت ذاکرہ ایک ہی چیز ہے. تو قوت واہمہ ان چیزوں کو کہاں محفوظ کرتی ہے؟
قوت حافظہ،
قوت حافظہ میں یا قوت ذاکرہ میں. اور یہ آخر دماغ میں ہے، مؤخر دماغ میں، یہ
مؤخر دماغ.
یہ قوت حافظہ. اور یہ بھی بعض کی قوی ہوتی ہے، بعض کی ضعیف. آپ امتحان کی تیاری کرتے ہیں، سبق یاد کرتے ہیں، کچھ کو یاد رہ جاتا ہے، کچھ کو بھول جاتا ہے. معلوم ہوا یہ قوت ذاکرہ یا قوت حافظہ کسی کا کمزور ہوتا ہے اور کسی کا یہ قوت کسی کی قوی ہوتی ہے. بھائی سورت سمجھ میں آ گئی؟ بھائی تو قوت واہمہ کس کا ادراک کرتی ہے؟ معنی جزیہ. اور پھر ان کو کہاں محفوظ کرتی ہے؟
قوت حافظہ،
قوت حافظہ یا قوت ذاکرہ، دو نام ہیں ایک ہی چیز کے. تو یوں کہو قوت واہمہ کا خزانہ کیا چیز ہے؟
قوت حافظہ
و ذاکرہ بھائی. اور یہ دماغ کے آخری حصے میں ہے بھائی. اور درمیان دماغ میں ایک اور قوت ہے، اس کا نام ہے قوت متصرفہ. کیا نام ہے؟ قوت متصرفہ. یہ جو قوت متصرفہ تصرف سے ہے، تصرف کرنا، چیزوں میں رد و بدل کرنا. کیا کرنا؟ رد و بدل کرنا. یہ جو قوت متصرفہ ہے نا، یہ چیزیں خیالی چیزیں بناتی ہے. کیا کرتی ہے؟ یہ قوت خیالیہ سے بھی چیزیں لیتی ہیں، وہ جو امور محسوسہ تھے کس میں؟ قوت خیالیہ، وہاں سے بھی چیزیں لیتی ہے. اور پھر یہ قوت حافظہ سے بھی چیزیں وغیرہ لیتی ہیں، مختلف چیزوں کو جوڑ توڑ کر نئی چیزیں یہ بناتی ہے. کیا کرتی ہے؟ جوڑ توڑ کر نئی چیزیں بناتی ہیں. انسان سوچتا ہے نئی چیز کیسے بنانی ہے، کبھی کچھ سوچتا ہے، کبھی آپ جیسے مثلا ایک ترکیب حل کر رہے ہیں، کتاب حل کر رہے ہیں، تو کبھی ذہن میں ایک معنی آتا ہے، کبھی دوسرا آتا ہے، یوں ہوگا یا یوں ہوگا، یوں ہوگا، مختلف جوڑ توڑ کرتی ہے یہ. دیکھو مثال سے وضاحت ہوگی بھائی. ذرا فرض کرو، سوچو، ایک آدمی دوڑتا ہوا جا رہا ہے اور اس کا سر نہیں ہے، سر کٹا ہوا ہے. فرض کر لیا، ایک آدمی دوڑتا ہوا جا رہا ہے اور اس کا سر کیا ہے؟ کٹا ہوا ہے. یہ کس نے کیا؟ یہ قوت متصرفہ نے کیا. آدمی کا تو سر ہوتا ہے، لیکن اس نے سر کو توڑ کر الگ کر دیا ہے انسان سے. اور سر کے بغیر کوئی دوڑ سکتا ہے؟ نہیں. اس نے سر کے بغیر اس کو دوڑا کر آپ کو سوچ میں دکھا دیا، ایک صورت دکھا دی کہ بغیر سر کے کار. تو یہ جوڑ توڑ والا کام کرتی ہے قوت متصرفہ، جوڑ توڑ والا کام کرتی ہے. دیکھو یہاں اس نے توڑ کیا سر کو الگ کر کے، آدمی دوڑتا ہوا آپ کے ذہن میں آ گیا. اچھا ایک اور صورت فرض کرو، ایک آدمی دوڑتا ہوا جا رہا ہے اور فرض کرو اس کے کندھے پر دو سر لگے ہوئے. فرض کر لیا، دیکھا فرضی چیز ایک بنا دی یا نہیں. اور اس نے دیکھو جوڑ والا کام کیا، سر تو ایک ہوتا ہے، اس نے ایک اور بھی ساتھ جوڑ کر آپ کو دکھا دیا. تو یہ دیکھا، یہ اس کام کون کرتی ہے؟ قوت متصرفہ. عظیم فائدے ہیں ان قوتوں کے، ان کے ذریعے انسان نئی نئی چیزیں سوچتا ہے کہ یوں کروں گا تو شاید یوں ہو جائے گا. سائنسدان مختلف نئی چیزیں بناتے ہیں کہ ان کو جوڑ کر دیکھیں تو کیا ہوگا، ان کو جوڑ کر دیکھیں تو یوں ہوگا. نئی نئی چیزیں اور نئی نئی سوچیں. تو یہ اللہ نے عجیب قوتیں بنائی ہیں بھائی. صورت سمجھ میں آ گئے تو یاد رکھیے. تو یہ ہے جی حواس خمسہ باطنہ بھائی، حصے مشترک خیال، وہم، حافظہ اور قوت متصرفہ. اور ان پانچوں کا تعلق کس سے ہے؟ جزیات سے ہے بھائی، جزیات سے. تو حواس ظاہرہ، اور یہ کچھ حواس ظاہرہ ہیں پانچ، اور یہ کیا ہیں؟ تو حواس ظاہرہ پانچ ہیں، اور یہ حواس باطنہ بھی کتنے ہیں؟ پانچ ہیں بھائی. اچھا، حواس ظاہرہ کو ظاہرہ کیوں کہتے ہیں؟ وجہ یہ کہ یہ باطنہ کے مقابلے میں ہیں، وہ حواس باطنہ، تو یہ کیا ہے؟ حواس ظاہرہ. یہ اس لیے کہ یہ ظاہر سے متعلق ہیں. ظاہر میں جو چیزیں ہوتی ہیں ان کا ادراک کس کے ذریعے ہوتا ہے؟ حواس خمسہ ظاہرہ کے ذریعے. اس لیے ان کو حواس خمسہ ظاہرہ کہتے ہیں. یہ اس لیے ان کو حواس خمسہ ظاہرہ کہتے ہیں کہ یہ خوب ظاہر ہیں. ہر ایک جانتا ہے کہ آنکھوں کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں، کانوں کے ذریعے سنتے ہیں، ناک کے ذریعے سونگتے ہیں، زبان کے ذریعے چکھتے ہیں، اور چھونے کے ذریعے چیزوں کا پتہ لگاتے ہیں. چھوٹا بڑا بچہ ہر ایک جانتا ہے. تو یہ خوب ظاہر ہیں، اس لیے ان کو حواس خمسہ ظاہرہ کہتے ہیں. اور حواس خمسہ باطنہ وہ تو چھپے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ علماء بھی بعض کیا کرتے ہیں؟ ان کا انکار کرتے ہیں. اب حاصل کلام کیا ہوا؟ کہ عقل صرف کس کا ادراک کرتی ہے؟ کلیات کا. اور جزیات کا ادراک کون کرتے ہیں؟ حواس خمسہ باطنہ کرتے ہیں. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی. اسی لیے اب آئیے کتاب پر. کتاب میں کیا تھا کہ معقول کا لفظ استعمال کیا، معلوم کا لفظ چھوڑ دیا. کیونکہ معقول کا کیا معنی؟ وہ صورت جو عقل میں حاصل ہو، وہ صورت جو اور عقل میں کلیات کا علم حاصل ہوتا ہے یا صرف جزیات کا علم حاصل ہوتا ہے؟ صرف کلیات کا علم حاصل ہوتا ہے. تو معقول کا لفظ بولا تو صرف کون داخل؟ کلیات. جزیات تو داخل ہی نہیں. تو معلوم ہوا کہ جو یہ جو نظر و فکر ہے، معلوم چیزوں کو جوڑ کر کس کو حاصل کرتے ہیں؟ مجہول چیز کو. یہ جو معلوم چیزیں ہیں یہ معقول ہوں گی ہمیشہ، یعنی کلی ہوں گی، جزی نہیں. کیونکہ جزی جو ہے وہ نہ کاسب ہے اور نہ مختصب، جبکہ کلی کاسب بھی ہے اور مختصب. لہذا تعریف میں صرف کلی کو داخل کرنا چاہیے، جزی کو داخل نہیں کرنا چاہیے. اگر معلوم کا لفظ بولتے تو معلوم کا لفظ تو کلی کو بھی شامل اور جزی بھی. آپ کو انسان کے معنی کا پتہ ہے کہ نہیں؟ معنی کا پتہ ہے. اور زید کو بھی جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟ تو زید بھی آپ کو معلوم، انسان بھی آپ کو معلوم. انسان کلی ہے، زید جزی ہے. تو معلوم کے اندر تو کلی بھی داخل اور جزی بھی داخل. تو معلوم کا لفظ بولتے تو کلی اور جزی دونوں داخل ہو جاتے. لہذا انہوں نے کون سا لفظ بولا؟ معقول. اب جزی خارج ہو گئے، اور جزی کو خارج ہی ہونا چاہیے کیونکہ نظر و فکر میں جزی کا کوئی دخل نہیں. صورت سمجھ میں آ گئی اچھی طرح؟ تو معقول کے لفظ کا کیا فائدہ ہوا؟ جزیات کو نکال دیا. اچھی طرح بات سمجھ میں آ گئی. اب دیکھیے بھائی، کتاب میں بس ترجمہ دیکھ لیجیے. وَمِنْهَا بھائی، بات یہ چل رہی تھی کہ مصنف نے معلوم کا لفظ چھوڑ کر معقول کا لفظ کیوں اختیار کیا. ایک وجہ ذکر کر دی کہ معلوم جو ہے لفظ مشترک تھا، تو لفظ مشترک سے بچنے کے لیے کون سا لفظ استعمال کیا؟ معقول والا. دوسرا فائدہ یہ ذکر کر رہے ہیں کہ ومنہا التنبیہ، ان فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ ہے، التنبیہ اس بات پر متنبہ کرنا ہے، علی ان الفکر انما یجری فی المعقولات، کہ فکر یعنی نظر، فکر سے کیا مراد ہے؟ وہی نظر و فکر ایک چیز ہے نا، کہ نظر و فکر جو ہے انما یجری فی المعقولات، یہ صرف معقولات میں جاری ہوتی ہے. کیا معنی معقولات؟ اے الامور الکلیت الحاصلت فی العقلی، وہ امور کلیہ جو حاصل ہوتے ہیں کس میں؟ عقل میں. عقل میں صرف کون حاصل ہوتے ہیں؟ امور کلیہ ہی. تو وہ امور جو کلیہ ہیں اور حاصل ہوتے ہیں عقل میں، دون الامور الجزئیتی، نہ کہ امور جزئیہ، ان میں فکر جاری نہیں ہوتی. فَإِنَّ الْجُزْئِيَّ لَا يَكُونُ كَاسِبًا وَلَا مُكْتَسَبًا، اس لیے کیونکہ جزئی جو ہے نہ تو وہ
کاسب ہوتا ہے،
وہ نہ تو کاسب ہوتی ہے اور نہ مکتسب ہوتی ہے. یہ دوسرا فائدہ ہوا. ایک فائدہ کیا ہوا؟ لفظ معقول اختیار کیا اور معلوم کو چھوڑ دیا. کیوں کیا فائدہ تھا؟ کہ لفظ مشترک سے تاکہ بچ جائیں. معلوم کا لفظ کیا ہے؟ مشترک. دوسرا فائدہ کیا ہوا؟ کہ جزیات کو نکالنے کے لیے اور صرف امور کلیہ کو داخل رکھنے کے لیے کیا کون سا لفظ بولا؟ معقول کا لفظ بولا, معلوم کا لفظ نہیں بولا. اب تیسرا فائدہ کیا؟ کہتے ہیں وَمِنْهَا رِعَایَتُ السَّجْعِ, اور ان فائدوں میں سے ایک فائدہ جو ہے رعایت سجع بھی ہے. رعایت سجع بھی حاصل ہو رہی ہے. کس طرح؟ ذرا اوپر متن میں آؤ. پہلے سجع سمجھ لو بھائی. سجع کا معنی ہے بھائی, ایک ہوتی ہے نظم اور ایک ہے نثر. نظم یہ جو اشعار ہیں, یہ کیا ہے؟ نظم. اور ایک عام کلام ہے, یہ جو کتاب آپ کے سامنے کلام ہے اس کو یاد رکھیں, نثر کہتے ہیں. یہ جو عام کلام اس کو کیا کہتے ہیں؟ نثر. نون سا را نثر. اور جو اشعار ہوں اس کو کیا کہتے ہیں؟ نظم. یا آپ جانتے ہیں اشعار کا اختتام ایک جیسے وزن اور حروف پر ہوتا ہے. عربی میں آپ دیکھ لیں, اگر ایک شعر کے آخر میں میم ہے تو اگلے کے آخر میں بھی میم آئے گا, اس سے اگلے کے آخر میں بھی کیا آئے گا؟ میم. تو وزن بھی ایک جیسا اور آخری حروف بھی ایک جیسے, اس کو کہتے ہیں قافیہ. کیا کہتے ہیں؟
قافیہ.
قاف دو نقطوں والا, الف فا یا اور گولتا, قافیہ. تو یہ جو ایک جیسا وزن ایک جیسے حروف پر اختتام ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ قافیہ. اور نثر, نثر کے اندر بھی جو عام کلام ہے اس میں بھی بعضوں کا چھوٹے چھوٹے کلام کے ٹکڑے ہوتے ہیں جن کا وزن ایک جیسا ہوتا ہے اور ایک جیسے حروف پر ان کا اختتام ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں رعایت سجع. کیا کہتے ہیں؟ رعایت سجع. سورت سمجھ میں آ گئی؟ وہ جو ایک جیسا وزن اور حروف کس کے اندر تھے؟ شعر میں, وہ کیا کہلاتے ہیں؟ قافیہ. اور یہی ایک جیسا وزن اور حروف نثر کے اندر آ جائیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ سجع. اب دیکھو اوپر ذرا متن میں آؤ, وَهُوَ مُلَاحَظَةُ الْمَعْقُولِ لِتَحْصِيلِ الْمَجْهُولِ. دیکھو ایک جیسا وزن ہے یا نہیں؟ معقول, مجہول, بالکل ایک وزن ہے. اور نیز ایک جیسے حروف ہیں آخر میں, معقول کے آخر میں بھی لام اور مجہول کے آخر میں بھی لام. تو مصنف نے معقول کا لفظ استعمال کیا تاکہ رعایت سجع حاصل ہو جائے. کیا حاصل ہو جائے؟ کیا؟ کہ وزن بھی ایک جیسا اور ایک ہی جیسے حروف پر اختتام ہو. مجہول اور معقول کا وزن بھی ایک اور دونوں کا اختتام کس پر؟ لام. اور اگر معقول کے بجائے وہ لفظ معلوم لاتے, معلوم, تو معلوم اور مجہول, بھئی ذرا معقول کو اٹھاؤ اور یہاں معلوم لفظ رکھو, ملاحظۃ المعلوم لتحصیل المجہول. ٹھیک ہے, معلوم اور مجہول وزن تو ایک ہے لیکن آخری حرف ایک جیسے ہیں نہیں. معلوم کے آخر میں ہے میم اور مجہول کے آخر میں کیا ہے؟ لام. تو وزن تو ایک جیسا ہے لیکن آخری حرف ایک جیسا نہیں. تو اگر معلوم کا لفظ لاتے تو رعایت سجع نہ ہوتی, کلام میں اتنا حسن باقی نہ رہتا. لیکن اب جب معقول کا لفظ لائے تو رعایت سجع ہو گئی. ایک ہی وزن اور ایک ہی حرف پر دونوں فقروں کا اختتام, تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ رعایت سجع. اور اس سے کلام میں حسن پیدا ہوتا ہے بھائی. تو معلوم کو چھوڑ کر کون سا لفظ لائے؟ معقول. کیا فائدہ حاصل ہوا؟ رعایت سجع کا فائدہ حاصل ہوا. یہ معنی ہے ومنہا رعایت السجع, اور ان فائدوں میں سے ایک فائدہ جو ہے رعایت سجع ہے بھائی. قرآن کے اندر بھی آپ دیکھتے ہیں آیتوں کا اختتام ایک جیسے وزن اور حروف پر ہوتا ہے. الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھا, ایک جیسا وزن اور ایک جیسے حروف پر کیا ہو رہا ہے؟ اختتام ہو رہا ہے. تو یہاں بھی رعایت سجع ہے. کیا ہے؟ لیکن قرآن کے لیے سجع کا لفظ بولنا پسندیدہ نہیں, قرآن کے لیے پھر رعایت فاصلہ بولتے ہیں. وہی سجع قرآن کے لیے کیا لفظ بولتے ہیں؟ رعایت فاصلہ، فا الف صاد لام اور بولتا، رعایت فاصلہ. وجہ یہ کہ سجا کبوتر کی آواز کو کہتے ہیں، تو قرآن کے لیے یہ لفظ بولنا مناسب نہیں. تو علماء کیا فرماتے ہیں؟ قرآن کے لیے کیا لفظ بولو؟ رعایت فاصلہ. وہاں بھی ایک جیسے وزن اور حروف پر آیتیں ختم ہو تو اس کو کہیں گے رعایت فاصلہ ہے، اور عام نثر کے اندر ہو تو اس کو کیا کہیں گے؟ رعایت سجا ہے بھائی. تو یہ تیسرا فائدہ حاصل ہوا معقول لفظ لانے کا. ایک فائدہ کیا ہوا؟ کہ لفظ مشترک سے احتراز کیا. دوسرا کیا فائدہ ہوا؟ کہ جزی کو خارج کر دیا اور یہ بتلا دیا کہ نظر و فکر صرف کس میں جاری ہوتی ہے؟ کلیات میں جاری ہوتی ہے، جزیات میں جاری نہیں ہوتی. اور تیسرا فائدہ کیا حاصل ہوا؟ رعایت سجا حاصل ہو گئی. چلیے بس بھائی، ھذا ھو المرام واللہ اعلم بحقیقۃ الکلام. تو حواس خمسہ باطنہ سمجھ میں آ گئے، کیسی اللہ نے قوتیں بنائی ہیں، انسان حیران رہتا ہے بھائی. اتنا سا دماغ ہے اور یہ ساری معلومات ذخیرہ کرتا ہے، سٹور کرتا ہے، اور پھر ردی چیزوں کو نکال دیتا ہے. ہر چیز نہیں یاد رکھتا، قیمتی چیزیں ہوتی ہیں ان کو یاد رکھتا ہے. پھر یہ ایسا اللہ نے عجیب نظام بنایا. کمپیوٹر کو بھی جانتے ہیں نہیں تم؟ کمپیوٹر میں ہارڈ ڈسک لگواؤ، کچھ دنوں بعد خراب ہو جاتی ہے، یا جی بھر گئی ہے، نئی لگواؤ، بڑی لگواؤ، اس میں جگہ ہی نہیں ہے. دیکھا، یہ اللہ نے اندر ایسے ہارڈ ڈسک لگائی ہوئی ہے کہ جتنا مرضی علم حاصل کرو کبھی بھرتی نہیں. آپ لاتے جاؤ معلومات، لاتے جاؤ لاتے جاؤ لاتے، انتہا ہے ہی نہیں اس کا. اللہ اللہ.